الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
برادران عزیز، آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ عنوان نقش ہو چکا ہوگا: ولایت حق اور امامت حسین. میں نے آپ کی شان میں اساءت ادب کی، معذرت چاہتا ہوں. میں یہ عنوان آپ کے ذہنوں میں نقش نہیں کر رہا ہوں، یہ تو نقش پہلے سے موجود ہے. فطرت الہیہ یہی ہے. میں تو صرف تذکر، تذکیر، یاد دہانی، ذکر کا فریضہ انجام دے رہا ہوں. ولایت حق کا نقش نگین قلب بشر پر کندہ ہے. ولایت حق، اور یہ ولایت حق کا نقش جو کندہ ہے تو صرف ایک کلمہ نہیں ہے وہاں پر، صرف ایک کلمہ نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے. ہر چند کے لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر یہ حقیقت ابھرتی ہے محمد الرسول اللہ سے. یہ حقیقت مستحکم ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اور محمد الرسول اللہ کی حقیقت مستحکم ہوتی ہے علی ولی. یہ تسلسل ہے ناگزیر، یہ تسلسل ہے واجب. نہ بوجوب شرعی، بوجوب تکوینی، یہ وجودی حقیقت. ولایت حق کا مضمون پھر احساس دلا دوں کہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ہر ہر فرد بشر کے لیے یہ مضمون، یہ موضوع، یہ عنوان بہت خاطر انگیز ہے. اس وقت جو پوری دنیا میں روحانی بحران ہے، عرض کر چکا، دو دن مسلسل عرض کیا کہ یہ روحانی بحران اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام مسائل، وہ چاہے اقتصادی مسائل ہوں یا سیاسی مسائل ہوں یا سماجی مسائل، معاشرتی مسائل ہوں، اخلاقی مسائل ہوں، علمی مسائل ہوں، سب مسائل صرف خدا ناشناسی کی وجہ سے، خدا ناشناسی. ایک ہی مسئلہ ہے، خدا ناشناسی. خدا کو کہاں سے پہچانے، کیسے پہچانے، کس واسطے سے پہچانے، کس ذریعے سے پہچانے، کون پہچانوائے گا خدا کو، کون پہچانوائے گا لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو. وہی تو جس کے لیے کہا گیا کہ نقش الا اللہ بر صحرا. اس لیے ولایت حق کے ساتھ امامت حسین کا عنوان جڑا ہوا ہے. ولایت حق ممکن نہیں ہے کہ ہم اس تک پہنچیں جب تک کہ امامت حسین علیہ الصلاۃ والسلام متمسک نہ ہو جائے. پورے طور پر وابستگی اگر حسین سے نہیں ہے، مکمل وابستگی اگر حسین سے نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ خدا سے وابستگی نہیں ہے. معیار ہے، میزان ہے، مقیاس ہے. میں کیا عرض کروں، جو خاموش ہو جاتا ہوں نا کچھ لفظ کہہ کر، تو جی جاتا ہوں کہ اس لفظ کے محاورہ جو کچھ ہے وہ بغیر کہے ہوئے آپ سمجھ لیں. اب بھی دنیا میں ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو نعوذ باللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف کا تخطئہ کرتے ہیں. وفاداریاں تو دیکھیں، ذہنی رجحان کدھر ہے، ضمیر کا تمایل کدھر ہے، سوچ کا کرب کس طرف ہے، طبیعت کا میلان کدھر ہے. دو شخصیتیں ہیں آپ کے سامنے، سادہ سی بات، دو شخصیتیں. اب شخصیت بھی کہنا ہی پڑتا ہے، حالانکہ نعوذ باللہ کیا کہ یہ مجبوری زبان کی ہے، زبان کی مجبوری ہے کہ ایسے الفاظ آتے ہیں. مجھے تو ایک شعر یاد آتا ہے، ہمارے دہلی کے ایک شاعر ہیں جناب مخمور سعیدی، بہت معروف شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں، استاد شاعر ہیں، بقیت السلف بزرگ اساتذہ کی یادگار ہیں اس وقت. انہوں نے ایک سلام میں کیا اچھا شعر کہا، فرماتے ہیں، وہ دو شخصیتوں کی بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، کہ شرح صفات آدمی ابن علی کی زندگی. شرح صفات آدمی ابن علی کی زندگی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں. تو دو نام ہیں، دو کردار ہیں، دو شخصیتیں ہیں، دو پیکر ہیں، ایک کا نام ہے حسین ابن علی، مجبوراً نام لے رہا ہوں ورنہ مقامی ممبر پہ نام میں لینے سے اکثر گریز کرتا ہوں، چونکہ فضائے دہن اور فضائے مجلس سب میں ایک تلخی سی آ جاتی ہے، دوسرا نام ہے یزید ابن معاویہ، یزید حسین اور یزید، اب کسی سے پوچھئے کہ خطا، لفظ خطا، لفظ خطا اس کی نسبت کس کی طرف دینا چاہیے؟ آج دنیا کے دانشور، مفکر، ادیب، خود ساختہ، یا جہاں ساختہ، بھائی خدا ساختہ تو کوئی ہے نہیں اس وقت، کوئی ہے خدا ساختہ؟ کوئی ہے سامنے؟ سامنے نہیں ہے، پردہ غیب میں ضرور ہے، پردہ غیب میں ہے، سامنے نہیں ہے، تو یا خود ساختہ ہیں لوگ یا جہاں ساختہ لوگ ہیں، یا خود سے کچھ بن گئے ہیں یا دنیا نے بنا دیا ہے، دونوں کی حجیت کیا ہے، دونوں کا اعتبار کیا ہے؟ خود سے بن گئے تو کیا اعتبار، دنیا نے بنا دیا تو کیا اعتبار؟ اعتبار تو بس ایک کا ہے، اگر ہم فرزند توحید ہیں تو اعتبار اس کا ہے جو خدا ساختہ ہو، چاہے سامنے ہو چاہے پردے میں ہو، جو بھی ہیں، جو بھی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں فہرست میں دانشوروں کی، وہ یہ سوچیں کہ جب تجزیہ فرماتے ہیں، تحلیل فرماتے ہیں واقعات کی، تاریخ کا مطالعہ فرماتے ہیں، تو خطا کی نسبت، غلطی کی نسبت حسین کی طرف دینا روا ہے یا یزید کی طرف؟ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یزید نے حسین علیہ السلام کو قتل کر کے سیاسی غلطی کی، یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا جا سکتا، اور یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے کربلا آ کر خطائے اجتہادی کی، حسین لعاب دہان رسول سے پرورش پانے والا حسین، جزو جان رسول، تربیت یافتہ آغوش رسول، فرزند زہرا بتول، فرزند علی، حسین حسین حسین، اجتہاد ہی کا نیاز مند تھا، نہ تھا خطائے اجتہادی کا کیا سوال؟ پہلے اس منزل کو تو سمجھیں، خطائے اجتہادی تو وہاں ہوگی جہاں اجتہاد ہوگا، اجتہاد وہاں ہوگا جہاں جہل ہوگا، بھائی اس جملے پر ٹھہر کے میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، آج یہ جملہ میری زبان پر آ گیا، تصدیق کے لیے ایک مجتہد موجود ہے، ایک مجتہد کا نمائندہ موجود ہے، مجتہد اعظم کا نمائندہ موجود ہے، خدا سلامت رکھے، حضرت علامہ آیت اللہ بہاءالدین تشریف فرمائیں اور علماء تشریف فرمائیں اور نظام ولایت سے وابستہ افراد موجود ہیں. نظام ولایت کے نمائندے موجود ہیں. یہ ہمارے دوست آغائے زمانی صاحب کسی زمانے میں دہلی میں تشریف فرما ہوتے تھے اور آج یہاں کراچی میں ہیں. اس وقت بھی یہ نظام ولایت کے نمائندہ تھے, آج بھی الحمدللہ نظام ولایت سے وابستہ ہیں. ان آزاد کی موجودگی میں یہ مضمون عرض کرتے ہوئے مجھے مسرت محسوس ہو رہی ہے. ان سے پوچھئے مجتہد کسے کہتے ہیں, اجتہاد کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اجتہاد کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اجتہاد کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب حکم خدا سے واقفیت نہ ہو. ابتدان حکم خدا نہیں معلوم ہے. جب حکم خدا نہیں معلوم تو حکم خدا دریافت کرنے کے لیے, معلوم کرنے کے لیے جو جد و جہد, جو کوشش, جو سعی, جو علمی ریاض, جو فکری سفر, جو مقدمات علمیہ طے کیے جاتے ہیں کشف حکم کے لیے, حکم الہی کو دریافت کرنے اور کشف کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اجتہاد. توجہ ہے؟ تو اجتہاد کی ضرورت کب پیش آئی؟ جب پہلے جہل ہو. جب جہل پہلے ہو تو پھر اجتہاد آئے گا. اجتہاد کے نتیجے میں علم پیدا ہوگا. جب اجتہاد کی ضرورت ہوگی اور اجتہاد کیا جائے گا تب امکان ہے کس بات کا؟ خطا کا. اور ہمارے یہاں کہ بھائی خطا کسے, اجتہاد پہ خطا کے کیا معنی ہے اسے بھی سمجھ لیجئے, اسے بھی سمجھ لیجئے کہ اجتہاد میں خطا کے کیا معنی ہے. پہلے یہ احساس تسلیم کیجئے کہ کوئی حکم حقیقی, حکم واقعی, حکم الہی ہر مسئلے کے لیے موجود ہے. ہر مسئلے کے لیے, زندگی کے ہر مسئلے کے لیے, چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے حکم الہی موجود ہے. ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو, اب اگر معلوم نہیں ہے تو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مخلصانہ بندگی کے جذبے کے ساتھ, ارادہ اطاعت و بندگی کے ساتھ ہم نے کشف حکم واقعی کا کی سعی کی, کوشش کی, اجتہاد کیا اور حکم واقعی تک پہنچ گئے تو یہ گویا جو حکم حاصل ہوا ثواب ہے. ثواب سواد سے, ثواب تو اس کے بعد ہے. یہ سے والا ثواب اس کے بعد ہے, وہ پھر ہماری فکر صاحب ہے. اور اگر حکم واقعی کشف نہ ہو سکا تو خطا ہے. خطا تو ہو گئی, یعنی حکم واقعی دریافت نہ ہو سکا, مگر جو ہم نے کوشش کی اگر وہ کوشش واقعاً مخلصانہ اور بارادہ اطاعت الہی تھی تو خطا کے باوجود ثواب ملے گا. کوشش تو کی, کوشش تو کی, اور ہمیں لیکن دونوں صورتیں, خطا و ثواب دونوں صورتیں تب ہیں جب اجتہاد کا قدم درمیان میں ہو. اجتہاد کی ضرورت اسے پیش آئے گی جو حکم سے جاہل ہو. حکم سے جاہل کوئی اور ہو تو ہو, مگر حسین کو کیسے مانے؟ حسین حکم سے جاہل,
زندہ باد.
تسلیم کیا جا سکتا ہے, تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ مسئلے سے واقف نہیں تھے. میں کیا مثال عرض کروں آپ کے سامنے, کیا مثال عرض کروں, میں فقہ کا طالب علم ہوں, میں فقہ کا معمولی سا طالب علم ہوں, میرا بچہ 10-11 برس کا بیٹا ہے, وہ 10-11 برس کا بیٹا بیشتر مبتلا بہ مسائل سے واقف ہے الحمد للہ, وہ مسائل سے واقف ہے, مکلف نہیں ہے, تکلیف شرعی اس پر نہیں ہے, نماز پڑھا نہیں سکتا, نماز کے تمام احکام سے واقف ہے, وضو کرنا اس پہ واجب نہیں, وضو کے احکام سے واقف ہے, یعنی بلا تشریح عرض کر رہا ہوں, میرا بیٹا, میں کیا, میرا بیٹا کیا, اور نماز کی حد تک نہیں ہے بات, نماز کی حد تک نہیں, وہ میرے مزاج سے واقف ہے کہ کس سے ملیں گے کس سے نہیں ملیں گے, کیا چیز قبول کریں گے کیا چیز قبول نہیں کریں گے, اسے یہ معلوم ہے کس کے گھر جانا پسند کریں گے, کس کے گھر جانا پسند نہیں کریں گے, میرا بیٹا یہ جانتا ہے کہ کس کے گھر کس کی دعوت قبول کریں گے کس کی دعوت قبول نہیں کریں گے, اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹے سبب کیا ہے تو وجہ بھی بتائے گا, وہ شخص ایسا ہے اس لیے یہ وہاں نہیں جائیں گے, بابا وہاں نہیں جا سکتے, کیوں ان کے یہاں نجاست و طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا, ان کے یہاں احکام کا خیال نہیں رکھا جاتا, ان کے یہاں حجاب کا خیال نہیں رکھا جاتا, ممکن نہیں ہے کہ باپا وہاں چلے جائیں, میرا بیٹا میرے مزاج سے واقف ہے, نبی کے دل کا ٹکڑا نبوت کے مزاج سے واقف نہ ہوگا, کون بیٹا نبی کا, کون بیٹا نبی کا, کون بیٹا جس کے لیے نبی نے اہتمام کیا, بیٹی فاطمہ تم اپنا دودھ نہ پلانا پہلے میرے سپرد کرنا, امامت حسین سینہ نبوت اور دہن نبوت سے بلا فخر سے راب ہوئی, امامت حسین حسین نبوت کا مزاج داں ہے, یہ حسین مشیت کا رازداں ہے, نبوت کسے کہتے ہیں, آپ کہیں گے بس آپ نے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا, نبوت کس کا نام ہے, امانت داری مشیت کا نام ہے نبوت, امانت داری مشیت کا نام ہے نبوت, جو نبوت کا مزاج داں ہوگا وہ مشیت کا راز داں ہوگا, حسین کی شان میں اساعت ادب بے معرفتی ہے, اور آج تک ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں کہ جو نعوذ باللہ کیا کیا کہہ دیتے ہیں, بڑا محترم لقب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ قاتلان حسین کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, اور اگر کوئی اس کے لیے استعمال کرے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس سے کبھی راضی نہ ہو. اور یہ تو ہم کیا کہیں گے, جو قاتل حسین کی رضایت چاہے گا خدا اس سے کبھی راضی نہیں, کبھی راضی نہیں. حسین سے وابستگی خدا تک پہنچاتی ہے, خدا تک پہنچاتی ہے, ولایت حق تک پہنچاتی ہے. یہ آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے ان ایمان لانے والوں کا, ایمان لانے والوں کا, اور انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا ہے, ظلمتوں سے. ظلمات جمع نور واحد. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى الانوار, نہیں ہے الى النور. ظلمات کے مقابلے میں انوار ہونا چاہیے, تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف. تاریکیوں میں کثرت ہو سکتی ہے, تاریکیوں میں تعدد ممکن ہے, نور کا مزاج وحدت ہے, وحدت وحدت, اتحاد نہیں وحدت. اتحاد تو وہاں ہو جہاں پہلے تغایر ہو, اتحاد مسبوق بتغایر ہے. وحدت وحدت, اب میں کیا عرض کروں, بزرگوں کو دیکھ کے ایسے فقرے زبان پہ آ جاتے ہیں. آپ کو شکوے کا حق ہے, مگر وہ رشتے ہی کیا جس میں دلے شکوے پیدا نہ ہو. آپ ہم سے گلہ مند رہیں گے تو ہمیں یاد رکھیں گے, ہم آپ سے کچھ کی شکوا لے کے جائیں گے تو ہم آپ کو یاد رکھیں گے. عموماً لوگ رخصت ہوتے وقت کہتے ہیں کہا سنا معاف کیجیے گا, میں کہا کرتا ہوں کہ کہا سنا یاد رکھیے گا. آپ بلاتے ہی ہیں کہنے سننے کے لیے, اگر میرا کہا سنا سب بھلا دیا آپ نے, فائدہ کیا ہے؟ جو آتا ہی, جو کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھیے گا, جو سن رہے ہیں اسے یاد رکھیے گا. اب بھلا دیا اگر تو پھر ہمیں بھی آپ بھلا دیں گے. بہرحال تو یہ خیال رہے کہ یہاں پر نور میں وحدت, وحدت, ظلمات میں تعدد ہو, کثرت ہو, جو بھی, یہ وحدت. وحدت ولایت کو دیکھیے پہلے, وہ جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں, بلا سبب نہیں عرض کر رہا ہوں, میرے ذہن کی اختراع نہیں ہے, خطیبانہ ضرورت نہیں ہے, میں کوئی بات خطیبانہ ضرورت کے تحت کہتا ہی نہیں ہوں. اس پر ایک اور لطیف سا جملہ یاد آ گیا, اسی ممبر پر برسہ برس تک جناب سید العلماء حضرت آیت اللہ العظمٰ مولانا علی نقی صاحب اللہ مشتہد العصر, آپ حضرات تک فیض پہنچاتے رہے ہیں, اور عربی کے بہت پائے کے شاعر تھے, عربی کے, فارسی میں بھی شعر کہیں, اردو میں بھی کہیں, لیکن عربی کے, عربی شعر کا پایا ان کا بہت بلند تھا, عربی نثر بھی عربی شاعری بھی تھے, فقیر مشتہد, اس لیے شاعر کی حیثیت سے شہرت انہیں گوارا نہیں تھی, لیکن شعر کے نباز بھی تھے, اگر کوئی تنقید نہ کرے تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے. شعر کے نباز بھی تھے جہاں کسی نے ان کے سامنے شعر ایسا پڑھا جس میں کوئی کمزوری تھی, لفظ کو بگاڑ کے اور بحر میں باندھا گیا تھا. کہتے ہیں نا یہ قافیہ دیکھیے میں نے کیسا باندھا ہے. قافیہ باندھنا ہنر مندی نہیں ہے, قافیے کا بندھ جانا ہنر مندی. تو بہرحال اب وہ چونکے, اب بعد میں ان کا بس لہجہ دیکھ تیور دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ گدھا گزرا. انہوں نے کہا حضور ضرورت شعریہ کے تحت ایسا کیا گیا. انہوں نے کہا شعری کہنے کی کیا ضرورت تھی جو ضرورت شعریہ پیش آئی. شعری کہنے کی کیا ضرورت تھی جو ضرورت شعریہ پیش آ گئی. تو یہی صورت خطابت کی ہے کہ خطابت کی ضرورت کے تحت کوئی بات کہی جائے یا ضرورت کے تحت خطابت کی جائے. ضرورت کے تحت خطابت ہونی چاہیے, نہ کہ خطابت کی خاطر کوئی حقیقت مسخ کی جائے اور نعوذ باللہ اسے تبدیل کیا جائے. نہیں, یہ میرا شبہ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. تو یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں سے کوئی بات بھی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطابت کی ضرورت ہے, بلکہ ان موضوعات پر خطابت کی ضرورت ہے. کیا؟ کہ جتنی صفتیں حق کی ہیں وہ سب دیتا چلا جاتا ہے, اور اسی طرح اس کا نظام ولایت حق اور ولایت حق جاری ہے. بس اس چیز کو اگر درک کر لیا میرے آج کی نسل نے, آج کے انسان نے, آج کے بشر نے, تو وہ نجات پا گیا. سب مسئلے حل, سب مسئلے حل. ہر ایک کو یہ خیال رہے کہ ہمارے اوپر ایک ہے. ہمارا عالم یہ ہے, ہر شخص یہ دیکھتا ہے ہمارے ماتحت کون ہے, کتنے ہیں, ہمارا مطیع کتنا ہے. ہر شخص, اب میں اپنے دوستوں پر شمشیر ستم چلاتا ہوں, یہ تو محبت کے آداب میں ہے. یہ میر حسین علی صاحب تشریف فرما ہے, بہت اچھے افسر ہیں. آج کل افسروں کا کیا مزاج ہے؟ ادھر کا وہ افسر بیٹھے ہیں, میں اب سب کا نام کیا لوں. افسروں کا مزاج یہ ہے کہ میری اطاعت کتنی کرتے ہیں میرے ماتحت, مجھے نہیں معلوم یہ دفتر میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. میرے ساتھ تو بہت اچھا رہتا ہے, مگر عام طور پر یہ ہوتا ہے. اچھا, یہاں تو یہ مسلمان ملک ہے, یہاں سب انشاءاللہ اسلامی مزاج رکھتے ہوں گے. ہم اپنے ملک کا رونا روتے ہیں آپ کے سامنے. اب پتہ نہیں اپنے ملک کا رونا رونا بھی کہیں مہنگا نہ پڑے وہاں جا کر, مگر خیر, اب اتنا بھی کیا ڈر کے دیا جائے. اور اگر اتنا ڈرنے لگے تو ولایت حق کا مضمون پھر چھیڑنے سے فائدہ کیا؟ مزاج یہ ہوتا ہے چھوٹے سے بڑے تک افسر کا کہ اپنے ماتحت پر نظر رکھتے ہیں. اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ ہر شخص اپنے مافوق پر نظر رکھے, مسئلہ حل ہو جائے. وہی مسئلہ حل, ماتحت کو نہ دیکھو مافوق کو دیکھو. ہر شخص اپنے مافوق کی پوری اطاعت کرے, کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا. اطاعت و بندگی کا مزاج بدل جائے گا, احساس جبر مٹ جائے گا, حسن اختیار پیدا ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. بس ذرا سی تبدیلی چاہیے, بس ذرا سی توجہ نیچے کیوں ہو, اوپر ہو.
سبحان اللہ
نظر نیچے کیوں رہے, اونچی ماتحت کو دیکھو گے تو نیچے دیکھنا پڑے گا. ماں فوق کو دیکھو گے ہمیشہ نظر بلند رہے گی. نظر کی بلندی اچھی چیز ہے. تحت کہتے ہیں نیچے کو, فوق اوپر. ہر شخص اپنے ماتحت کو دیکھ رہا ہے, اس نے میرا حکم مانا کہ نہیں. ماں فوق کو دیکھو اور اپنا جائزہ لو, تم نے اس کا حکم مانا کہ نہیں. پوری دنیا کا مسئلہ حل, چھوٹا سا مسئلہ, ایک کلید مطلب یہ ہے, کلید مطلب یہ ہے. جب تک ماتحت پر نگاہ رہے گی نظر نیچی رہے گی. یہ صرف زبان کے گورب دھندے انداز کی نہیں ہے, یہ نفسیات, ایڈمنسٹریشن کا راز, سب کچھ ہے. ماتحت نہیں, ماں فوق. اور جب ماں فوق پر نظر رہے گی, ہم اپنے ماں فوق کو دیکھیں, سب اپنے ماں فوق کو دیکھیں, تو کوئی سربراہ مملکت ہے وہ اپنے ماں فوق کو دیکھے. سربراہ بننے کے بعد آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب میرے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں. یہی گمراہی کا سبب ہے, میرے اوپر کوئی ہے. یہ احساس کیسے پیدا ہوگا اگر ہم صرف دنیا کے ظاہری اسباب و وسائل اور نظام پر نظر رکھیں گے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بلند نگاہی پیدا ہو. دکھائی دینے والی چیز زمین ہے جو زیر پا ہے, سر کے اوپر نظر آنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور اگر نظام ولایت میں آ گئے تو ماں فوق نظر رہے گی ہمیں.
سر
چشمہ ولایت کیا ہے؟ ذات حق سمجھی. پروردگار کی ذات سر چشمہ ولایت, وہاں سے پورا نظام ولایت اور نظام ولایت پائے. اس کا اقتدار قائم ہے, اس کی سلطنت قائم ہے, نافذ ہے. وہ اور قوم ہے جو کہتی ہے نعوذ باللہ ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے. اللہ نے یہ کائنات بنائی اور بنا کے اب بس وہ معطل ہو گیا, وہ خود ہی معطل ہو گیا یا آپ نے معطل کر دیا؟ ماشاءاللہ, بڑے افسر چھوٹوں کو معطل کیا کرتے ہیں, بندوں نے مل کے خدا کو معطل کر دیا. قرآن مجید کی آیت ہے, ایک نالائق انسانی گروہ کا تذکرہ ہے, وہ جو کہتا ہے کہ اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ تو بندوں میں, اور خدا اس کے جواب میں کہتا ہے کہ نہیں, بل یداہ مبسوطتان, نہیں اللہ کے ہاتھ کھلے میں. ہاتھ کھلنے کا مطلب اس کی سلطنت برقرار, اس کا اقتدار نافذ ہے. کس طرح نافذ ہے, کیسے نافذ کرتا ہے وہ اپنا اقتدار, اس کا ملک کیسے قائم ہے, اس کا ملکوت کیسے قائم ہے, اس کا جبروت کیسے قائم ہے, یہ نظام کیسے قائم ہے, اس کا درک کریں. دو وسائل سے قائم ہے, تشریع کے ذریعے بھی تکوین کے ذریعے، تکوین کے ذریعے بھی اور تشریح کے ذریعے بھی سفر ایک ہی طے ہو رہا ہے. توجہ رہے، بہت دقیق مسئلہ، بہت ظریف. یہ جملہ روز دہرا رہا ہوں، بچوں کو یاد ہو جائے گا، بوڑھے تو بھول جاتے ہیں، بچے یاد رکھ لیتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. صراط مستقیم ہے توحید حق سمجھی، توحید حق اللہ
اکبر.
کیسے یہ نظام قائم ہے کہ وہ اپنی صفتیں مخلوقات کو دیتا چلا جاتا ہے اور دے رکھی ہیں اس نے. اصل وجود کس کی چیز ہے؟ وجود وہاں سے شروع کی چیز، وجود اللہ کی چیز ہے، وجود ذات احدی کی چیز. کوئی چیز وجود رکھتی ہے اس کے علاوہ؟ کوئی چیز وجود رکھتی تھی اس کے علاوہ؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا. غالب، اب چھوڑیے شعر پڑھنے میں وقت نہیں صرف کرتے. وجود کسی شے کا نہ تھا، صرف خدا، صرف حق، ذات حق موجود تھی، اس نے سب کچھ بنایا اور انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد انسان کو کیا کیا بنانے کی صلاحیت دی؟ اور وہی مثال جو میں نے غالباً دو روز قبل دی تھی، دیکھیے، اگر جو سلیقہ اور فن علم عرفان کا ہے، اس سلیقے سے درجہ بدرجہ گفتگو آگے بڑھے تو صرف ایک اسم گرامی الہی کی شرح ہمیں دس مجلسیں تمام ہو جائیں گی، اور شرح ممکن پوری نہیں ہو پائے گی. وہی هو الاول هو الاخر. آپ کو یاد ہے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں، کسی دو انسانوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہے. انسانوں کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کسی چمن میں چلے جائیے، کسی گلستان میں چلے جائیے، کوئی دو گلاب کے پھول بالکل ایک جیسے لا کے دکھا دیجیے. عزیزو جوانو، خاص طور سے تم سے خطاب ہے، صبح جانا، صبح کی سیر کرنا. اس ملک کے ایک بڑے شاعر نے کہا تھا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. صبح کی سیر ضرور کیا کرو، اور اگر سیر میں ذکر بھی شامل رہے تو کیا کریں. اس کا نام زبان پر ہو، اس کی یاد دل میں ہو، اس کا تصور ذہن میں ہو، اور سیر ہو رہی ہو، اور دیکھنا ایک ایک گلاب، دیکھنا بالکل ایک جیسے دو گلاب اگر مل جائیں گے تو میں اپنی بات واپس لے لوں گا. گلاب، کوئی دو گلاب ایک جیسے نہیں ملیں گے، اور ہر گلاب اپنی جگہ گلاب ہوگا. وہی دست قدرت جو ماؤں کی آغوش میں گلاب کھلاتا ہے، وہی چمن میں گلاب کھلاتا ہے. اچھا کسی آپ آرٹسٹ سے کہیے کہ گلاب بنا دیے، وہ ایک گلاب بنائے گا، ایک مرتبہ، اور دوبارہ جب بنائے گا تو بالکل ویسے ہی بنائے گا. جہاں جو پہلے گلاب کی پنکھڑی میں کرب ہے وہیں دوسرے گلاب کی پنکھڑی میں کرب ہوگا, اور اگر کہیں وہ قلم ادھر ادھر ہوا تو اس گلاب کی صورت اتنی زیبا نہیں رہ جائے گی. کیا حسن لازوال ہے اس کا, جہاں سے جس پنکھڑی کو چاہے موڑ دے وہیں سے حسن کا چشمہ پھوٹ پڑتا. مشاہدہ کرو, مشاہدہ فطرت کا مشاہدہ, کائنات کا مشاہدہ. ہر گلاب کا پھول, میں آگے بڑھ کہتا ہوں گلاب کا پھول, ارے گھاس کی پتیاں دیکھنا جا کے ٹھیک ہے, بعض جگہوں پر فطری طور پر یکسانیت رکھی جاتی ہے. بعض پودے ہوتے ہیں جس میں دو پتیاں جڑی ہوئی نکلتی ہی ہیں اور بعد میں بالکل الگ ہو جاتی ہیں, وہ دونوں پتیاں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں, وہ بھی نظام کے تحت ہے, عاجزی کے تحت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ دو طرح کی پتیاں بن نہیں سکتی, وہ ایک نظام ہے, ضرورت ہے وہاں پر, ورنہ گھاس کی کوئی دو پتی بالکل ایک جیسی نہیں ہوگی. یہ تنوع, یہ تنوع وہی ہے کہ وہ ہے لیسا کمثلی ہی شے, اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. تو جو چیز بناتا ہے اس میں تکرار ہوتی ہی نہیں, ایک جیسی دوسری شے وہ بناتا ہے جہاں قدرت تخلیق میں کچھ محدودیت ہو. ذات حق لا متناہی, لا متناہی, لا متناہی, لا متناہی, لا محدود ہے نا, تو اس نے یہ صفت رکھ دی. اسی طرح ولایت, اب گریز کے علاوہ چارہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا اگر ایک ہی اس میں گرامی الہی پر ایک ہی نام کی تشریح کروں, مثالیں دیتا چلا جاؤں تو بیان جو ہے وہ سمٹنا مشکل ہوگا. ولایت, چونکہ بات ولایت کی, یہ جو اپنی صفتیں دیتا ہے اس طرح ہر چیز کو اپنی ذات سے جوڑ لیتا ہے, ایک ربط ہوتا ہے, تکوینی تخلیقی جو علت اور معمول کے درمیان ربط ہوتا ہے. کس کے درمیان؟ کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان, علت اور معلول کے درمیان جو ربط ہوتا ہے وہ ہر ہر شے کے ساتھ برقرار ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ذرہ ذرہ اس سے وابستہ ہے, وہ ذرے ذرے سے وابستہ ہے, ذرہ ذرہ اس سے وابستہ ہے, وہ ذرے ذرے سے وابستہ ہے. انسان کو تکلیف دی گئی کہ بہت سی چیزیں وابستہ ہیں, چاہے وہ اپنی وابستگی کا اعلان کریں یا نہ کریں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
انسان کو تکلیف دی گئی کہ وابستگی کو سمجھو, وابستگی کا اعلان کرو.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ولایت کو سمجھو, ولایت کا اعلان کرو. اور اس نے حصر کیا, اب ایک جملہ عرض کروں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آیت, یہ آیت کریمہ ولایت عامہ کا مضمون رکھتی ہے. ولایت کے بھی مراتب ہے نا, ولایت عامہ, ولایت خاصہ, نبوت عامہ, نبوت خاصہ, امامت عامہ, امامت خاصہ. یہ کیا ہے, مشکل ہے اصطلاح, میں دیکھیے سمجھا دیتا ہوں تیزی کے ساتھ. نبوت عامہ کیا ہے, صرف نبوت کی اگر ہم بحث کریں, کسی شخص کی نبوت کی بحث نہ کریں, حضرت آدم کی نبوت یا حضرت نوح کی نبوت یا حضرت موسیٰ کی نبوت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت یا حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی ایک کی نبوت کی بحث نہ ہو بلکہ اصل نبوت کی بحث ہو, کہ نبوت کیا ہے, کیسے نبوت حاصل ہوتی ہے, کیسے نبوت برقرار ہوتی ہے, تو یہ نبوت عامہ کی بحث اور اس میں فی الجملہ تمام نبیوں کی نبوت ثابت ہو جائے گی. یہ نبوت عامہ کی بحث. اور نبوت خاصہ یہ کہ ہم خاص حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے. اب نبوت تو ثابت ہو گئی, حقیقت نبوت سمجھ میں آ گئی کہ نبوت کیا ہے, مگر یہ نبی ہیں, ان کا نبی ثابت ہونا یہ نبوت خاصہ کی بحث. اسی طرح امامت کی بحث ہے کہ امامت کی ضرورت ہے یا نہیں. امامت کسے کہتے ہیں؟ اب میں کیا عرض کروں, اتنی تیزی سے وقت پتہ نہیں کیوں گزر جاتا ہے. اب یہ تو ممکن ہے نہیں کہ میں منتشر اور نامربوط جملے آپ کے سامنے عرض کروں, اس لیے وہ جو ربط کلام ہے وہ بہرحال اہمیت رکھتا ہے. امامت کی ضرورت ہے یعنی انسان کو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پر آج اس وقت بحث کی ضرورت ہے یا وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. امامت رہبری سربراہی, امامت کے بغیر معاشرہ انسانی رہ نہیں سکتا, اس میں اجماع ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس میں کہ کون امام ہو. امامت عامہ میں کوئی بحث نہیں ہے, امامت خاصہ میں کون امام. بھئی ایک مسلمان دانشور نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مسلمانوں آج وقت کی نگاہیں تم پر لگی ہوئی ہیں, تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم ظالم باطل کا ساتھ دیتے ہو یا مظلوم حق کا. پروفیسر ضیاء احمد بدایونی کے جملے ہیں, خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. پروفیسر ضیاء احمد بدایونی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف پرشین کے بہت لائق استاد, صدر شعبہ, اور اس کے علاوہ بہت کچھ تھے. ایک مکمل ثقافتی شخصیت تھی ان کی, عربی داں تھے, فارسی داں تھے, اردو کے عالم تھے, ادیب تھے, شاعر تھے, محقق تھے, نقاد تھے, تاریخ پر نگاہ تھی, ایک اچھے انسان تھے. انہوں نے کتاب لکھی قول سدید, جو پوری کتاب حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. ذات گرامی اور ان کی قربانی سے تعلق رکھتی ہے. اور جب میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو انتساب پڑھ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور جب کتاب ختم کی تو بھی آنکھوں میں آنسو. کیا کتاب لکھی ہے اس شخص نے. انتساب کچھ اس طرح کا ہے, شروع ہی انہوں نے کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا سود کی انٹی لے کر حضرت یوسف کی خریداری کو بازار پہنچ گئی تھی, میں بھی اپنی یہ ناچیز تحریر لے کر حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام, انہوں نے لکھا ہے علیہ السلام, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں علیہ السلام. اور اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے کئی القاب لکھے ہیں, میں تو اختصارا کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ شاید خدام بارگاہ مجھے ان کے جد کی بارگاہ میں یہ کہہ کر پیش کریں کہ یہ وہ ہے جو حسین علیہ السلام کا دفاع کیا کرتا تھا. یہ پروفیسر ضیاء احمد بدایونی کے جملے. یہ انتساب کی عبارت کا خلاصہ ہے, اور ختم ہوئی ہے جہاں پر کتاب, ختم ہوئی ہے جہاں پر کتاب. وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں وقت کی نگاہیں تم پر لگی ہوئی ہیں کہ تم ظالم باطل کا ساتھ دیتے ہو کو اختیار کرتے ہو یا مظلوم حق کو. تم یہ انہی کی لفظ ہے, تم طاغوت اور طغیان سے وابستہ ہوتے ہو. طاغوت قرآن کا لفظ, طغیان قرآن کا لفظ, طاغوت یہاں بھی ہے. آیا یہ ولایت جو میں روز پڑھ رہا ہوں, ولایت عامہ, ولایت خاصہ آئے گی ابھی, آج چوتھی مجلس ہے, ابھی بحثیں باقی ہیں.
تم طاغوت اور طغیان سے وابستہ ہوتے ہو یا اسلام کے اقدار اور اصول سے؟ اور پھر آخری صدر کہیں لکھی انہوں نے, یعنی دوسرے لفظوں میں تم حسین کو اختیار کرتے ہو یا یزید کو؟
سادہ سا سوال ہے, ہر شخص بس میں اس سے زیادہ یاد کروں, محرم کی مجلسوں میں اگر یہی ایک بات سمجھ میں آ جائے, یہی پیغام مکمل, تم اختیار کسے کرتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لکھ کر کتاب ختم کر دی. اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ, کیا تم بہترین چیز کو چھوڑ کر ادنا ترین چیز لو گے؟ قرآن کی آیت, قرآن کی آیت, قرآن کی آیت ہے. پروفیسر ضیاء احمد بدانی, خدا جزائے خیر عطا. اتستبدلون الذی ہوا بالذی ہوا, کیا تم اس چیز کو چھوڑ دو گے جو کہ بہترین چیز کو چھوڑ کر کیا تم ادنا چیز کو لو گے؟ بس گفتگو وقت ختم ہو گیا, میں کچھ پڑھ نہیں سکا آج. کہ اس وقت ولایت حق سے وابستگی کا ایک ہی ذریعہ اور وہ ہے حسین. امامت میں کسی کو اشکال نہیں, امامت ضرورت ہے, مگر امامت خاصہ کی بات ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
حسین امام ہے یا نہیں؟
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جملہ یاد رکھیے اور دہراتے رہیے گا. ختم نبوت کے معجزات دیکھیے, ختم نبوت کے معجزات. کل کہہ رہا تھا کہ ختم نبوت کا معجزہ ہے علی, ختم نبوت کا معجزہ ہے حسین. کس اعتبار سے نبوت ختم ہو گئی؟ یعنی اب قیام قیامت تک سرکار محمدی کی نبوت منسوخ نہیں ہو سکتی. یعنی محمد نبی تھے نہیں, نبی ہیں. محمد رسول تھے نہیں, رسول ہیں. اب جب ختم نبوت کے بعد اس کا جانشین اور وصی اور امام کوئی ہوگا تو اس میں بھی شان یہ ہوگی امام تھا نہیں, امام ہے. حسین سن 60 ہجری اور 61 ہجری کا امام نہیں تھا, حسین 21ویں صدی کا امام ہے. قیام قیامت تک کا امام حسین ہے. اب اگر ولایت حق سمدی تک کسی کو پہنچنا ہے, اگر نظام حق میں رہنا ہے, اگر توحید پر رہنا ہے, حسین, حسین کے علاوہ اور کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں. حسین, حسین ایک کردار کا نام, حسین ایک تسلسل کا نام ہے, حسین ایک تسلسل کا نام ہے. حسین یعنی محمد. غلط کہوں تو میری زبان کھینچ لو. حسین یعنی محمد, محمد یعنی حسین. یہ ترجمہ ہے اس حدیث کا, حسین منی وانا من حسین, حسین منی وانا من محمد یعنی حسین, حسین یعنی محمد. یہ تسلسل ہے, یہ کردار ہے, محمد علی حسن حسین زین العابدین محمد باقر. یہ اولیاء کا سلسلہ, یہ ولیوں کا سلسلہ. کون سے ولی؟ اب علمی مشرافی کا وقت نہیں رہا کہ ولیوں کے مراتب کتنے ہیں. کون سا ولی؟ خود ساختہ ولی, جہاں ساختہ ولی یا خدا ساختہ ولی؟ خدا ساختہ ولی، خدا ساختہ ولی. ایک نظام ولایت پائیں گے. اللہ ولی الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اور دوسری جگہ مکمل کہاں ہوتا ہے یہ پورا سلسلہ؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور بہت سی آیتیں ہیں ولایت کے تعلق سے جو زیر بحث آئیں گی. ابھی بہت، ابھی صرف پہلی تقریر میں جو میں نے لفظ ولایت کی لفظی لغوی منشگافی شروع کی تھی وہ مکمل نہیں ہوئی، چونکہ ہر منشگافی کے ساتھ ایک معنوی بحث وابستہ ہے. ولی فعیل ہے بمعنی فاعل، یا ولی فعیل ہے بمعنی مفعول؟ ولی فعیل ہے بمعنی فاعل تو معنی کیا ہوں گے؟ ولی فعیل ہے بمعنی مفعول تو معنی کیا ہوں گے؟ ولایت عامہ کیا ہے؟ ولایت خاصہ کیا ہے؟ ولایت لجنی کیا ہے؟ عطائی کیا ہے؟ عطا جو ہوتی ہے خدا کی طرف سے. ولایت کسبی کیا ہے؟ ولایت حبی کیا ہے؟ ولایت محبی کیا ہے؟ ولایت کے مراتب ہیں. جہان ولایت میں ایک بار داخل تو ہو. ولایت حق کو قبول تو کرو. جو لوگ ولایت حق کو قبول کرتے ہیں انہیں یہ دنیا کھیل تماشے سے زیادہ نظر نہیں آتی. کیا کروں، وقت گزر گیا اور آج ظاہر ہے کہ کل تو آپ یاد دلا رہے تھے کہ سنڈے ہے، آج آپ یاد نہیں دلا سکتے کہ سنڈے ہے. اس لیے کل یہ بحث اگر میں نہ چھیڑوں تو یاد دلا دیجئے گا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اور کھیل تماشا ہے تو پھر اتنی بڑی شریعت کس لیے آئی؟ یہ اتنی پابندیاں کس لیے؟ اور یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا حصر کے ساتھ، حصر کے ساتھ. وما هذه الحياة الدنيا الا لعب ولهو ولعب، نہیں ہے یہ دنیا مگر کھیل تماشا. حصر کے ساتھ چار مقامات پر. سورہ انعام میں آیا اور جناب والا سورہ عنکبوت میں آیا، سورہ محمد میں آیا، سورہ حدید میں آیا. حصر ایک ہی انداز ہے، حصر. انما الحیاۃ الدنیا لہو و لعب، بتحقیق دنیا کی زندگی جو ہے وہ لہو و لعب ہے، بتحقیق انما حصر کے ساتھ. تو یہ کھیل تماشا ہے اگر دنیا، تو تکلیف شرعی کے کیا معنی؟ مشکل ہے نا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس بحث میں بہت مشکلیں آئیں گی، مگر انشاءاللہ اگر ذہن بیدار ہے آپ کا پیغام کو قبول کرنے کے لیے تو گزارش کرتا رہوں گا. اور یقیناً دیکھیے، بس ایک جملہ عرض کروں کہ قرآن مجید نے دنیا کو کھیل تماشا تو کہا ہے، لیکن اپنے لیے کیا کہا ہے؟ وما خلقنا السماء والارض، ہم نے یہ آسمان و زمین کو خلق نہیں کیا، کیا؟ لاعبین، کھیل کھیل میں خلق نہیں کیا. کھیل ہے مگر ہم نے کھیل میں خلق نہیں کیا. دنیا کھیل تماشا ہے مگر جو ہم نے دنیا بنائی تو یہ ہمارا کھیل نہیں ہے. یہ فکر کے سوالات قائم کر رہا ہوں میں، جوابات انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کی تقریروں میں. تو بہرحال اس دنیا کو برتنا ہے ہمیں اس لطافت کے ساتھ جیسے کوئی کھیل کھیل میں کارنامہ کر جائے. یہ ہے شرف انسانی،
یہ ہے کرامت انسانی، اپنی طبیعتوں کو بلند رکھیں، کارنامہ انجام دینا ہے کھیل کھیل میں، ایسے کارنامہ انجام دینا ہے کہ ماتھے پر پسینہ نہ آئے، تھکن کا احساس نہ ہو. اور یہ ہم سیکھیں گے کس سے؟ عجب موڑ سے گفتگو مڑ رہی ہے. مورخوں نے لکھا داستان سراؤں نے نہیں، مورخوں نے لکھا کہ کربلا میں جیسے جیسے مصیبتیں بڑھ رہی تھیں حسین کا چہرہ دمکتا جا رہا. اللہ میں نے کہا کہ پسینہ نہ آئے مان، صبر، رضا، نظام ولایت میں رہنے کی صفتیں ہیں، صبر، رضا، ماتھے پہ پسینہ نہ آئے. ہم روتے ہیں، حسین کو کسی نے میدان کربلا میں روتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ ہم اس بات پر روتے ہیں کہ آج تک دنیا حسین کو سمجھ نہ سکی. جب تک دنیا حسین کو سمجھ نہ سکے گی رونے کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے، ماتم کرنے کے علاوہ کیا رہا ہے؟ اگر آج بھی انسان باطل پرست ہو تو حق پرست ماتم کرنے کے علاوہ کر کیا سکتا ہے، کیا کرے گا؟ بدلنے کا یہی ایک طریقہ ہے، حق پہچانوانے کا پرامن طریقہ یہی ہے، پرامن طریقہ یہی ہے. ضیاء کا، نقصان کا احساس دلانے کا پرامن طریقہ یہی ہے کہ اپنے کلیجے کو تھام کر انسان ہیں. کیا ہوا حسین، حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا؟ اجرکم علی اللہ. بس آج چار محرم ہو گئی، تاریخ کا بیان ہے کہ چار محرم کو فوج کی تعداد بڑھ گئی، کم از کم 4000 کا لشکر اور کربلا آ گیا، 4000 کا لشکر اور کربلا آ گیا، شمر بن ذوالجوشن بھی آ گیا اور اشقیا آ گئے. اور جب ادھر فوج بڑھی تو سرکار سید الشہداء نے بھی اپنے کچھ وفادار ساتھیوں کو اور بلایا. لیکن کتنے ہیں وہ؟ ہزاروں میں نہیں ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہیں، چند افراد ہیں. بلکہ تاریخ میں اگر شہرت میں تو صرف ایک نام کی، خط لکھ کر جسے بلایا. آج بحث نہیں پہنچ سکی ولایت فقیہ کے عنوان تک، تمہید اتنی پڑی ہو گئی. انشاءاللہ وہ بحث بھی آئے گی، کیونکہ نظام ولایت پر بحث ہو رہی ہے تو ولایت حق کا نفاذ تشریحی سطح پر ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم ولایت فقیہ سے وابستہ نہ ہوں، لیکن وہ بحثیں آئیں گی. کسے بلایا حسین علیہ السلام نے؟ فقیہ کربلا، حبیب ابن مظاہر کربلا، فقیہ. خط لکھا، بھیجا، قاصد پہنچا. وقت نہیں ہے اس لیے تیزی سے گزر رہا ہوں. قاصد پہنچا، دق الباب کیا، کہتے ہیں حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے. دروازے پر گئے، آنے والے نے کہا میں حسین کا قاصد ہوں. اجرکم علی اللہ. میں حسین کا قاصد ہوں. اتلیاں آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا. فرزند رسول کا خط ہے، زہرائے بتول کے فرزند کا.
حسین ابن رسول کا خط ہے، امام برحق کا خط ہے، حبیب نے آنکھوں سے لگایا. بس میں تو سادہ سے جملے عرض کرتا ہوں، پوری عبارتیں بھی تاریخ کی نہیں پڑھتا، اور اس میں کسی خطیبانہ رنگامیزی اور مبالغہ آرائی سے حتی الامکان گریز کرتا ہوں، تاکہ یہ واضح رہے میرے سامعین پر کہ ذکر حسین میں المناکی کس قدر اگر دل صاف اور شفاف ہوں، اگر ذہن صاف اور شفاف ہو، اگر رشتہ حق سے برقرار ہے، تو حسین کا نام سن کر کوئی ایسا نہیں ہے جو بے چین نہ ہو جائے، بے قرار نہ ہو جائے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ آنکھیں اشکبار نہ ہو جائیں. قطعیہ پڑھا، پڑھنے کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے. اب ایک مکالمہ نقل کیا جاتا ہے کہ بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے، حسین ابن علی کا خط ہے، مجھے نصرت و مدد کے لیے بلایا ہے. کربلا پہنچ گئے ہیں. مومنہ بیوی نے پوچھا پھر ارادہ کیا ہے، اب جو جملے نقل کیے جاتے ہیں اس کی صحت کا کوئی اعتبار میرے پاس نہیں، لیکن بیوی نے ایک جملہ کہہ کر اپنا جذبہ ظاہر کیا. حبیب اگر تمہیں تامل ہے تو گھر میں بیٹھو، میں جاؤں گی حسین کی مدد کے. میری مجلس خواتین سن رہی ہیں، بیویاں سن رہی ہیں، یہ بیان حجت ہے خواتین کے لیے، صرف مردوں پر نصرت حسین واجب نہیں ہے. عورتیں اپنی سطح پر نصرت حسین کریں جس طرح زینب نے کی. کیسے کریں گی عورتیں نصرت حسین؟ جیسے ام کلثوم نے کی، جیسے رباب نے کی، حسین کے مشن کو آگے، حسین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، حسین کے نظام ولایت کو آگے بڑھانا ہے. وہ بیوی کہتی ہے حبیب تم گھر میں بیٹھو، جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ تم چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھو، تم رضا اور کے گھر میں بیٹھو، میں جاؤں گی حسین. حبیب اٹھے، آمادہ ہوئے، بس اب وقت نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، حبیب کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچے، گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں خیمے میں آ گئی. بی بی زینب نے، جنہوں نے بھیا سے کہا تھا بھیا آپ اپنے دوستوں کو خط لکھ کر بلائیں، جسے محاورتن کہتے ہیں کہ کان لگے رہتے تھے ہر گھوڑے کی ٹاپ کی آواز پر، پوچھا کہ کون آیا، معلوم ہوا حبیب آئے. زینب نے کہا فضا، جا کے حبیب سے کہو زینب نے سلام کہا ہے. اب میں کیا عرض کروں، آپ آگے میں حبیب کا ریئیکشن کیا تھا، رد عمل کیا تھا، حبیب نے سر سے ہمامہ اتارا، کربلا کی زمین سے خاک اٹھائی، سر میں ڈالی، آئے یہ وقت آ گیا شعور حق و شعور ولایت عطا فرمان. ہمیں نظام ولایت سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے. معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈال دے. پروردگار معبود, انسانیت بے چین ہے, درد انسانیت کا مداوا فرمائے. ولی حق کو اذن ظہور عطا فرمائے, ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم بچائے.